عجیب و غریب قتل. مجھے جانا ہی پڑے گا مامی. ڈاکٹر شوکت نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اوور کوٹ کی دوسری آستین میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، ایشور تمہاری رکشا کرے، اور میں اس کے سوا کیا کہہ سکتی ہوں. بوڑھی سبیتا دیوی بولی، لیکن سر میں اچھی طرح مفلر لپیٹ لو، سردی بہت ہے. مامی، ڈاکٹر شوکت بچکانے انداز میں بولا، آپ تو مجھے بچہ ہی بنائے دے رہی ہیں، مفلر سر میں لپیٹ لو. ہا ہا ہا. اچھا بوڑھے میاں، جو تمہارا جی چاہے کرو، سبیتا دیوی منہ پھیلا کر بولی، مگر میں کہتی ہوں یہ کیسا کام ہو گیا، نہ دن چین نہ رات چین، آج آپریشن کل آپریشن. میں اپنی اچھی مامی کو کس طرح سمجھاؤں کہ ڈاکٹر خود آرام کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. میں نے تو آج خاص طور سے تمہارے لیے میکرونی تیار کرائی تھی. کیا رات کا کھانا بھی شہر ہی میں کھاؤ گے؟ سبیتا دیوی بولی، کیا کروں، مجبوری ہے. اس وقت 7 بج رہے ہیں، 9 بجے رات کو آپریشن ہوگا. کیس ذرا نازک ہے، ابھی جا کر تیاری کرنی ہوگی. اچھا، خدا حافظ. ڈاکٹر شوکت اپنی چھوٹی سی خوبصورت کار میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا. وہ سول ہسپتال میں اسسٹنٹ سرجن کی حیثیت سے کام کر رہا تھا. دماغ کے آپریشن کا ماہر ہونے کی حیثیت سے اس کی شہرت دور دور تک تھی، حالانکہ ابھی اس کی عمر کچھ ایسی نہ تھی. وہ 24-25 برس کا ایک خوبصورت اور وجیہ نوجوان تھا. اپنے عادات و اتوار اور سلیقہ مندی کی بنا پر وہ سوسائٹی میں عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا. قربانی کا جذبہ تو اس کی فطرت ثانیہ بن گیا تھا. آج کا آپریشن وہ کل پر بھی ٹال سکتا تھا، لیکن اس کے ضمیر نے گوارا نہ کیا. سبیتا دیوی اکثر اس کی بھاگ دوڑ پر جھلا بھی جایا کرتی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا. وہ ہندو دھرم کے ماننے والی ایک بلند کردار خاتون تھی. انہوں نے اپنی دم توڑتی ہوئی سہیلی جعفری خانم سے جو وعدہ کیا تھا، اسے وہ آج تک نبھائے جا رہی تھی. انہوں نے ان کے بیٹے کو ان کی وصیت کے مطابق ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم دلا کر اس قابل کر دیا تھا. وہ آج سارے ملک میں اچھی خاصی شہرت رکھتا تھا. اگرچہ شوکت کی والدہ اس کی تعلیم کے لیے معقول رقم چھوڑ کر مری تھی، لیکن کسی دوسرے بچے کو پالنا آسان کام نہیں، اور پھر بچہ بھی ایسا جس کا تعلق غیر مذہب سے ہو. اگر وہ چاہتی تو اسے اپنے مذہب پر چلا سکتی تھی، لیکن ان کی نیک نیتی نے اسے گوارا نہ کیا. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی دینی تعلیم کا بھی معقول انتظام کیا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ نوجوان ہونے پر بھی شوکت علی ہی رہا. سبیتا دیوی کے برادری کے لوگ ایک مسلمان کے ساتھ رہنے کی بنا پر ان کا بائیکاٹ کر چکے تھے، مگر وہ اپنے مذہب کی پوری طرح پابند تھی اور شوکت کو اس کے مذہبی احکام کی تعمیل کے لیے مجبور کرتی رہتی تھی. وہ ڈاکٹر شوکت کے ایک اور ملازمہ کے ساتھ نشاط نگر نامی قصبہ میں رہ رہی تھی، جو شہر سے 5 میل کی دوری پر واقع تھا. یہ ان کی اپنی ذاتی کوٹھی تھی. وہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھی. ان کے شوہر اچھی خاصی جائیداد کے مالک تھے، جو کسی قریبی عزیز کے نہ ہونے کی بنا پر پوری کی پوری ان کے حصے میں آئی تھی. ڈاکٹر شوکت کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ملازمہ سے کہا، میرے کمرے میں کندیل مت چلانا، میں آج شوکت ہی کے کمرے میں سوؤں گی. وہ آج رات بھر تھکتا رہے گا. میں نہیں چاہتی کہ جب وہ صبح کو آئے تو اپنے بستر کو برف کی طرح ٹھنڈا اور یخ پائے. جاؤ جا کر اس کا بستر بچھا دو. نوجوان خادمہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی. آج پہلی بار اس نے انہیں اس قسم کی گفتگو کرتے سنا تھا، جو پرمانی بھی تھی اور مضحکہ خیز بھی. وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ پھر اسے ایک مامتا بھرے دل کی جھلک سمجھ کر خاموش ہو رہی. کیا سوچ رہی ہو؟ سبیتا دیوی بولی. تو کیا آج رات ہم تنہا رہیں گے؟ خادمہ اپنی آواز دھیمی کر کے بولی. وہ شخص آج پھر آیا تھا. کون شخص؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، لیکن میں نے کل رات کو بھی اس کو باغ میں چھپ چھپ کر چلتے دیکھا تھا. کل تو میں سمجھی تھی کہ شاید وہ کوئی راستہ بھولا ہوا راہگیر ہوگا، مگر آج 6 بجے کے قریب وہ پھر دکھائی دیا تھا. اچھا، سبیتا دیوی سوچ کر بولی، وہ شاید ہماری مرغیوں کی تاک میں ہے. میں صبح ہی تھانے کے دیوان سے کہوں گی. سبیتا دیوی نے یہ کہہ کر اس کو اطمینان دلا دیا، لیکن خود الجھن میں پڑ گئی. آخر یہ پرسرار آدمی ان کی کوٹھی کے گرد کیوں منڈلاتا رہتا ہے؟ انہیں اپنے مذہبی ٹھیکیداروں کی دھمکی اچھی طرح یاد تھی، لیکن اتنے عرصے کے بعد ان کی طرف سے بھی کوئی خطرناک اقدام کوئی خاص معنی نہ رکھتا تھا. اس قسم کی نہ جانے کتنی گتھیاں ان کے ذہن میں رینگتی تھیں. آخرکار تھک ہار کر تسکین قلب کے لیے انہیں اپنے پہلے ہی خیال کی طرف لوٹ آنا پڑا۔ یعنی وہ شخص، وہ کوئی معمولی چور تھا جسے ان کی مرغیاں پسند آ گئی تھیں۔ جیسے ہی تھانے کے گھنٹے نے 10 بجائے، وہ سونے کے لیے ڈاکٹر شوکت کے کمرے میں چلی گئیں۔ انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ خادمہ ان کی افتاد تباہ سے واقف تھی، اس لیے اس نے زیادہ اشار بھی نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی سونے کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لیٹنے ہی والی تھی کہ اس نے صدر دروازے کو دھماکے کے ساتھ بند ہوتے ہوئے سنا۔ اسے خیال پیدا ہوا کہ ڈاکٹر شوکت خلاف توقع واپس آ گیا ہے۔ وہ برآمدے میں نکل آئی۔ باغ میں سبیتا دیوی کی غسیلی آواز سنائی دی۔ وہ کسی مرد سے تیز لہجے میں بات کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے سننے لگی، اور وہ بھی باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ سبیتا دیوی بڑبڑاتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ تم؟ وہ بولی۔ ارے لڑکی، تو کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑی ہے؟ اس سردی میں بغیر کمبل اوڑھے باہر نکل آئی ہے؟ نہ جانے کیسی ہیں آج کل کی لڑکیاں۔ کون تھا؟ خادمہ نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا۔ وہی آدمی تو نہیں تھا؟ خادمہ نے خوف زدہ ہو پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں تھا۔ سردی بہت ہے، صبح بتاؤں گی۔ اچھا اب جاؤ۔ خادمہ متحیر ہوتی ہوئی چلی گئی۔ ہرچند کہ اس واقعے کی کوئی اہمیت نہ رہی ہو، لیکن یہ اسے حد درجہ پرسرار معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خراٹے لینے لگی۔ دوسرے دن صبح 8 بجے جب ڈاکٹر شوکت واپس آیا تو اس نے ملازمہ کو حد درجہ پریشانی اور سراسیمگی کی حالت میں پایا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ سبیتا دیوی خلاف معمول ابھی سو رہی ہے، حالانکہ ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ صبح تقریباً 5 ہی بجے اٹھ کر پوجا پاٹھ کے انتظام میں مشغول ہو جایا کرتی تھی۔ شوکت کو بھی اس واقعے سے تشویش ہو گئی، لیکن اس نے پھر سوچا کہ شاید رات میں زیادہ دیر تک جاگی رہی ہوں گی۔ اس نے ملازمہ کو اطمینان دلا کر ناشتہ لانے کو کہا۔ 9 بج گئے، لیکن سبیتا دیوی نہ اٹھی۔ اب شوکت کی پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ پیٹنا شروع کیا، لیکن بے سود۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ تھک ہار کر اس نے ایک بڑھئی کو بلوایا۔ دروازہ ٹوٹتے ہوئے اس کی چیخ نکل گئی۔ سبیتا سر سے پاؤں تک کمبل اوڑھے چت لیتی ہوئی تھی، اور ان کے سینے میں ایک خنجر اس طرح پیوس تھا کہ صرف ایک دستہ نظر آ رہا تھا۔ بستر خون سے تر تھا۔ ڈاکٹر شوکت ایک مضبوط دل کا آدمی ہوتے ہوئے بھی تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش سا ہو گیا۔ ہوش آتے ہی وہ بچوں کی طرح سسکیاں لیتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ سارے گھر میں ایک عجیب سی ماتمی فضا تاری تھی۔ قصبے کے تھانے پر اطلاع ہو گئی تھی، اور اس وقت ایک انسپیکٹر اور دو ہیڈ کانسٹیبل مقتولہ کے کمرے کے سامنے بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ خادمہ کے بیان پر انہوں نے اپنی تشویش کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے تھے۔ ان کے خیال میں وہی پرسرار آدمی قاتل تھا جو رات کو باغ میں ٹہلتا ہوا پایا گیا تھا، اور سبیتا دیوی رات میں اس سے جھگڑا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شوکت ان کی بحثوں سے قطعی غیر مطمئن تھا۔ جیسے جیسے وہ اپنی تجربہ کاری کا اظہار کر رہے تھے، اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے قصبے کی پولیس کو ناکارا سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے محکمہ سراغ رسانی کے انسپیکٹر فریدی کو ایک نجی خط لکھ کر بلوایا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فریدی ان چند انسپیکٹروں میں سے تھا جو بہت ہی اہم کاموں کے لیے وقف تھے، لیکن ذاتی تعلقات کی بنا پر ڈاکٹر شوکت کو پورا یقین تھا کہ اسے یہ کیس سرکاری طور پر نہ بھی سونپا گیا تو وہ نجی طور پر اسے اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد انسپیکٹر فریدی بھی اپنے اسسٹنٹ سارجنٹ حمید کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ انسپیکٹر فریدی 30-32 سال کا ایک قوی ہیکل جوان تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی کے نیچے دو بڑی بڑی خواب آلود آنکھیں اس کی ذہانت اور تدبر کی آئینہ دار تھی۔ اس کے لباس کے رکھ رکھاؤ اور تازہ شیپ سے معلوم ہو رہا تھا وہ ایک با اصول اور سلیقہ مند آدمی ہے۔ سارجنٹ حمید کے خد و خال میں قدر زنانہ پن کی جھلک تھی۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بے جا ناز برداریوں اور اپنے حسن کی نمائش کا عادی ہے۔ اس نے کوئی بہت ہی تیز خوشبو والا سینٹ لگا رکھا تھا۔ اس کی عمر 24 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں بھی وہ بلا کا ذہین تھا۔ اسی ذہانت کی بنا پر انسپیکٹر فریدی کے تعلقات اس سے دوستانہ تھے۔ دونوں آپس کی گفتگو سے افسری یا ماتحتی کا پتہ لگانا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہوتا۔ تھانے کے سب انسپیکٹر اور دیوان ان کی غیر متوقع آمد سے گھبرا سے گئے۔ کیونکہ انہیں آنے کی اطلاع نہ دی گئی تھی. انہیں ان کی غیر ضروری آمد کچھ ناگوار سی گزری. ڈاکٹر شوکت فریدی نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اس نقصان کی تلافی ناممکن ہے، البتہ رسمی طور پر میں اپنے غم کا اظہار ضرور کروں گا. انسپیکٹر، آج میری ماں مر گئی. شوکت کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے. صبر کرو، تمہیں ایک مضبوط دل کا آدمی ہونا چاہیے، فریدی نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا. کہے داروغہ جی، کچھ راگ ملا؟ اس نے سب انسپیکٹر کی طرف مڑ کر کہا. ارے صاحب، ہم بیچارے بھلا سراغ لگانا کیا جانے، سب انسپیکٹر تنزیہ انداز میں بولا. فریدی نے جواب کی تلخی محسوس ضرور کی، لیکن وہ صرف مسکرا کر خاموش ہو گیا. شوکت صاحب، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میں آج کل چھٹی پر ہوں، فریدی بولا. اور پھر دوسری بات یہ کہ عموماً قتل کے کیس اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں جب سول پولیس تفتیش میں ناکام رہتی ہے. تھانے کے انسپیکٹر کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی. انسپیکٹر فریدی نے اس تغیر کو محسوس کر لیا اور اپنے مخصوص دل آزار اور شرارت آمیز لہجے میں بولا، لیکن میں ذاتی تعلقات کی بنا پر نجی طور پر اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا. تھانے کے سب انسپیکٹر کی آنکھوں کی چمک دفتن اس طرح غائب ہو گئی جیسے سورج کا چہرہ سیاہ بادل ڈھانپ لیتے ہیں. اس کا منہ لٹک گیا. فریدی نے واقعات سننے کے بعد خادمہ کا بیان لینے کی خواہش ظاہر کی. خادمہ نے شروع سے آخر تک رات کے سارے واقعات دہرا دیے. کیا تم بتا سکتی ہو کہ رات میں تم نے ان واقعات کے بعد بھی کوئی آواز سنی تھی؟ جی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ دیوی جی کے بڑبڑانے کی آواز تھی. وہ اکثر سوتے وقت بڑبڑایا کرتی تھی. کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کیا بڑبڑا رہی تھی؟ کچھ بے ربط باتیں تھیں، ٹھہریے یاد کر کے بتاتی ہوں. ہاں ٹھیک، یاد آ گیا. وہ راج روپ نگر، راج روپ نگر چلا رہی تھی. میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا کیونکہ میں ان کی عادت سے واقف تھی. راج روپ نگر، فریدی نے دھیرے سے دہرایا اور کچھ سوچنے لگا. حمید، تم نے اس سے پہلے یہ نام کبھی سنا ہے؟ حمید نے نفی میں سر ہلا دیا. ڈاکٹر شوکت، تم نے؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا. کیا سبیتا دیوی نے بھی یہ نام کبھی نہیں لیا؟ میری یاداشت میں تو نہیں، ڈاکٹر شوکت نے ذہن پر زور دیتے ہوئے جواب دیا. اچھا، فریدی نے کہا. اب میں ذرا لاش کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں. وہ سب لوگ اس کمرے میں آئے جہاں لاش پڑی ہوئی تھی. چارپائی کے سرہانے والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس میں سلاخیں نہیں تھی. انسپیکٹر فریدی دیر تک لاش کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے وہ چھرا سب انسپیکٹر کی اجازت سے مقتولہ کے سینے سے کھینچ لیا اور اس کے دستوں پر انگلیوں کے نشانات ڈھونڈنے لگا. پھر کھڑکی کی طرف گیا اور جھک کر نیچے کی طرف دیکھنے لگا. کھڑکی سے 3 فٹ نیچے تقریباً 1 فٹ چوڑی کارنس تھی جس سے ایک بانس کی سیڑھی ٹکی ہوئی تھی. کھڑکی پر پڑی ہوئی گرد کی تہ کئی جگہ سے صاف تھی اور ایک جگہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کے نشان. یہ تو صاف ظاہر ہے کہ قاتل اس کھڑکی سے داخل ہوا، فریدی نے کہا. یہ تو اتنا صاف ہے کہ گھر کی خادمہ بھی یہی کہہ رہی تھی، تھانے کے سب انسپیکٹر نے مذاقہ اڑانے کے انداز میں کہا. فریدی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے خنجر کا جائزہ لینے لگا. قاتل نے دستانے پہن رکھے تھے اور وہ ایک مشاق خنجر باز معلوم ہوتا ہے، انسپیکٹر فریدی بولا، اور وہ ایک غیر معمولی طاقتور انسان ہے. داروغہ جی، اس خنجر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خنجر؟ جی ہاں، یہ بھی بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے، سب انسپیکٹر مسکرا کر بولا. جی نہیں، میں اس کی ساخت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اس کی ساخت کے بارے میں صرف لوہار ہی بتا سکتے ہیں. جی نہیں، میں بھی بتا سکتا ہوں. اس قسم کے خنجر نیپال کے علاوہ اور کہیں نہیں بنتے. نیپال؟ ڈاکٹر شوکت تحور آمیز لہجے میں بولا اور بے تابانہ انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا. کیوں، کیا بات ہے؟ فریدی اسے گھومتا ہوا بولا. کوئی بات نہیں، شوکت نے خود پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا. خیر، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے خنجر سوائے نیپال کے اور کہیں نہیں بنائے جاتے. اور ڈاکٹر، میں تم سے کہوں گا کہ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ اس شخص کا پتہ لگ گیا ہے جس سے کل رات سبیتا دیوی کا جھگڑا ہوا تھا. سب لوگ بے تابانہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھے. باہر ایک باوردی کانسٹیبل کھڑا تھا. آنے والے کانسٹیبل نے بتایا رات سبیتا دیوی اس سے جھگڑ رہی تھی. وہ رات اس طرف سے گزر رہا تھا کہ سبیتا دیوی نے اسے پکارا. اسے جلدی تھی کیونکہ وہ گشت پر جا رہا تھا. لیکن وہ پھر بھی چلا آیا. سبیتا دیوی نے اسے بتایا کہ کوئی آدمی ان کی مرغیوں کی تاک میں ہے اور اس سے ادھر کا خیال رکھنے کی تاکید کی. اس نے جواب دیا کہ پولیس مرغیاں تاکنے کے لیے نہیں ہے اور پھر وہ دوسری چوکی کا کانسٹیبل ہے. اس پر بات بڑھ گئی اور جھگڑا ہونے لگا. تھانے کا داروغہ اسے الگ لے جا کر اس سے پوچھ گچھ کرنے لگا اور فریدی نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، ہاں تو ڈاکٹر میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خنجر دراصل تمہارے سینے میں ہونا چاہیے تھا. سبیتا دیوی دھوکے میں قتل ہو گئی، اور جب قاتل کو اپنی غلطی کا علم ہوگا تو وہ پھر تمہارے پیچھے پڑ جائے گا. اب پھر اسی کمرے میں چل کر میں اس کی تشریح کروں گا. اس انکشاف پر سب کے سب بوکھلا گئے. شوکت گھبراہٹ میں جلدی جلدی پلکیں جھپکا رہا تھا. داروغہ جی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی اور سارجنٹ حمید انہیں مضحکہ خیز انداز سے گھور رہا تھا. سب لوگ پھر لاش والے کمرے میں واپس آئے. انسپیکٹر فریدی کھڑکی سے کارنس پر اتر گیا اور اس لائن کے سارے کمروں کی کھڑکیوں کا جائزہ لیتا ہوا لوٹ آیا. اب معاملہ بالکل ہی صاف ہو گیا تھا کہ سبیتا دیوی ڈاکٹر ہی کے دھوکے میں قتل ہوئی ہے. اگر قاتل سبیتا دیوی کو قتل کرنا چاہتا تو اسے یہ کیا معلوم کہ سبیتا دیوی شوکت کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی. اگر وہ تلاش کرتا ہوا اس کمرے تک پہنچا تھا تو دوسری کھڑکیوں پر بھی اس قسم کے نشانات ہو سکتے تھے جیسے کہ اس کھڑکی پر ملے ہیں. اور پھر سبیتا دیوی کے قتل کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی، وہ ان کی جائیداد. اگر ان کا ترکہ انہیں کسی عزیز کو پہنچتا ہو تو وہ انہیں اب سے 10 برس پہلے ہی قتل کر دیتا یا کرا دیتا، جبکہ انہوں نے اپنی جائیداد دھرمشالہ کے نام وقف کرنے کا صرف ارادہ ہی کیا تھا. اب جبکہ 10 سال گزر چکے ہیں اور جائیداد کے متعلق قانونی وصیت محفوظ ہے، ان کے قتل کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی. اگر قاتل چوری کی نیت سے اتفاقاً اس کمرے میں داخل ہوا جس میں وہ سو رہی تھی تو کیا وجہ ہے کہ کوئی چیز چوری نہیں کی گئی؟ ممکن ہے کہ اس کمرے میں اس کے داخل ہوتے ہی مقتولہ جاگ اٹھی ہو اور وہ پکڑے جانے کے خوف سے اسے قتل کر کے کچھ چرائے بغیر ہی بھاگ کھڑا ہوا ہو. داروغہ جی نے اپنی دانست میں بڑا تیر مارا. مائی ڈیئر، فریدی جوش میں بولا، لیکن میں ثابت کر سکتا ہوں کہ قاتل حملے کے بعد کافی دیر تک اس کمرے میں ٹھہرا ہے. سب انسپیکٹر کے چہرے پر تمسخر آمیز مسکراہٹ پھیل گئی اور سارجنٹ حمید اسے دانت پیس کر گھورنے لگا. انسپیکٹر فریدی نے نہایت سکون کے ساتھ کہنا شروع کیا. جس وقت شوکت نے مقتولہ کو دیکھا وہ سر سے پیر تک کمبل اوڑے ہوئے تھی. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کوئی کمرے میں داخل بھی نہ ہو سکتا تھا کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا، لہذا لاش پر پہلے شوکت ہی کی نظر پڑی. اس لیے کسی اور کا منہ ڈھانکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ذرا لاش کے قریب آئیے. داروغہ جی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیے، مقتولہ کا نسلا ہونٹ اس کے دانتوں میں دب کر رہ گیا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل نے ایک ہاتھ سے مقتولہ کا منہ دبایا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وار کیا تھا، پھر فوراً ہی منہ دبائے ہوئے اس کے پیروں پر بیٹھ گیا تاکہ وہ جنبش نہ کر سکے، اور وہ اسی حالت میں اس وقت تک رہا جب تک کہ مقتولہ نے دم نہ توڑ دیا. ہونٹوں کا دانتوں میں دبا ہونا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ تکلیف کی شدت میں صرف اتنا ہی کر سکی. اس نے دانتوں میں ہونٹ لیا لیکن قاتل کے ہاتھ کے دباؤ کی وجہ سے ہونٹ پھر اپنی اصلی حالت پر نہ آ سکا اور اس حالت میں لاش ٹھنڈی ہو گئی. قاتل کو اپنے مقصد کی کامیابی پر اتنا یقین تھا کہ اس نے کمبل الٹ کر اپنے شکار کا چہرہ تک دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی. ممکن ہے کہ اس نے بعد میں منہ کھول کر دیکھا بھی ہو، مگر نہیں، اگر ایسا کرتا تو پھر دوبارہ منہ ڈھانک دینے کی کوئی ایسی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی. کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ خودکشی کا کیس ہو؟ سب انسپیکٹر نے پھر اپنی قابلیت کا اظہار کیا. جناب والا، سارجنٹ حمید بولا، اتنی عمر آئی لیکن کمبل اوڑھ کر آرام سے خنجر گھونٹ لینے والا ایک بھی نہ ملا کہ میں اس کی قدر کر سکتا. سب انسپیکٹر نے جھینک کر سر جھکا لیا. انسپیکٹر فریدی ان سب باتوں کو سنی انسنی کر کے ڈاکٹر شوکت کو مخاطب کر کے بولا، ڈاکٹر، تمہاری جان خطرے میں ہے، ہر ممکن احتیاطی تدابیر کرو. یہ پلاٹ تمہارے ہی قتل کے لیے بنایا گیا تھا. سوچ کر بتاؤ، کیا تمہاری کسی سے کوئی دشمنی ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو تمہاری جان تک لینے میں دریغ نہ کرے گا؟ میری دانست میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں، آج تک میرے تعلقات کسی سے خراب نہیں، لیکن ٹھہریے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نیپالی خنجر کے تذکرے پر بے اختیار چونک پڑا تھا. تقریباً 15 یوم کا تذکرہ ہے کہ ایک رات میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا آپریشن کرنے جا رہا تھا کہ ایک اچھی حیثیت کا نیپالی میرے پاس آیا اور مجھ سے درخواست کی کہ میں اس وقت ایک مریض کو دیکھ لوں جس کی حالت خطرناک تھی. میں نے معذوری ظاہر کی، وہ رونے اور گڑ گڑانے لگا، لیکن میں مجبور تھا کیونکہ پہلے ہی سے ایک خطرناک کیس میرے پاس تھا. خطرہ تھا کہ اس رات اگر آپریشن نہ کیا گیا تو مریض کی موت واقع ہو جائے گی. آخر جب وہ نیپالی مایوس ہوا تو مجھے برا بھلا کہتے ہوئے واپس چلا گیا. دوسرے دن صبح جب میں ہسپتال جا رہا تھا تو چرچ روڈ کے چوراہے پر پیٹرول لینے کے لیے رکا تو وہاں مجھے وہی نیپالی نظر آیا. مجھے دیکھ کر اس نے نفرت سے برا سا منہ بنایا اور اپنی زبان میں کچھ بڑبڑاتا رہا. پھر میری طرف مکاتان کرنے لگا، شالہ ہمارا آدمی مر گیا، اب ہم تمہاری خبر لے لے گا. میں نے ہنس کر موٹر سٹارٹ کی. اچھا، فریدی بولا، اس کی شکل و صورت کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ مجھے تو سارے نیپالی ایک ہی جیسی شکل و صورت کے لگتے ہیں، ڈاکٹر شوکت نے جواب دیا. خیر، اپنی حفاظت کا خاص خیال رکھو. اچھا داروغہ جی، میرا کام ختم. ڈاکٹر شوکت، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کیس کو میں اپنے ہاتھ میں لوں گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر ایسا نہ کر سکوں گا. میرا خیال ہے کہ داروغہ جی بحسن خوبی اس کام کو انجام دیں گے. اچھا، اب اجازت چاہوں گا. ہاں ڈاکٹر، ذرا کار تک چلو، میں تمہارے تحفظ کے لیے تمہیں کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں. اچھا داروغہ جی، آداب عرض. کار کے قریب پہنچ کر فریدی نے جیب میں سے ایک چھوٹا سا پستول نکالا اور ڈاکٹر شوکت کو تھما دیا. یہ لو حفاظت کے لیے، میں تمہیں دیتا ہوں، اور کل تک اس کا لائسنس بھی تم تک پہنچ جائے گا. جی نہیں، شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، شوکت نے منہ پھیلا کر جواب دیا. احمق آدمی، بگڑ گئے کیا؟ کیا سچ مچ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس واقعے کی تفتیش نہ کروں گا؟ ہاں، ان گدوں کے سامنے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ تفتیش سے انکار کر دوں. یہ کمبخت صرف بڑے افسروں تک شکایت پہنچانے میں قابل ہوتے ہیں. ڈاکٹر شوکت کے چہرے پر رونق آ گئی اور اس نے ریوالور لے کر جیب میں ڈال لیا. جب دیکھو کبھی بھی کوئی ضرورت پیش آئے مجھے بلوا لینا، بہت ممکن ہے کہ میں 10 بجے رات تک پھر آؤں. ہوشیاری سے رہنا. اچھا، خدا حافظ. ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر دی. سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا. کیوں ہوئی؟ کہو کیسا کیس ہے؟ فریدی نے سگار سلگا کر سارجنٹ حمید کی طرف چھپتے ہوئے کہا. میرے خیال میں تو ایسا دلچسپ کیس بہت دنوں کے بعد ہاتھ آیا ہے. آپ تو دن رات کیسوں ہی کے خواب دیکھا کرتے ہیں. کچھ حسین دنیا کی طرف بھی نظر دوڑائیے، حمید بیزاری سے بولا. تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس میں دلچسپی نہ لوگے. میں تو آج ہی تفتیش شروع کر رہا ہوں. بس مجھے تو معافی رکھیے، میں نے تزیہ اوقات کے لیے ایک ماہ کی چھٹی نہیں لی. بیکاری میں تمہارا دل نہ گھبرائے گا؟ بیکاری کیسی؟ حمید جلدی سے بولا. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں نے ابھی ہی حال میں ایک عدد عشق کیا ہے؟ ایک عدد؟ فریدی نے ہنس کر کہا. اگر اس تفتیش کے سلسلے میں کئی عدد اور ہو جائیں تو کیا مذائقہ ہے؟ شاید آپ کا اشارہ ڈاکٹر شوکت کی نوجوان خادمہ کی طرف ہے، حمید منہ بنا کر بولا. معاف کیجیے گا، میرا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے. بڑے گدھے ہو تم، مجھے تو اس کا خیال بھی نہ تھا، فریدی نے سگار منہ سے نکال کر کہا. خیر ہٹاؤ، کوئی اور بات کریں. ہاں بھی، سنا ہے کہ 2-3 دن ہوئے ریلوے گراؤنڈ پر سرکس آیا ہوا ہے، بہت تعریف سنی ہے. چلو آج سرکس دیکھیں. صرف 4:30 بجے ہیں، کھیل 7 بجے شروع ہوگا، اتنی دیر میں ہم لوگ کھانا بھی کھا لیں گے. ارے یہ کیا بد پرہیزی کرنے جا رہے ہیں؟ ارے لاہور والا، آپ اور لغویات، یقین نہیں آتا کہ آپ نے سراغ رسانی سے توبہ کر لی ہے، حمید نے عجیب سا منہ بنا کر کہا. تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہاں میں بے مطلب جا رہا ہوں؟ تم دیکھو گے کہ سراغ رسانی کیسے کی جاتی ہے، فریدی نے جواب دیا. معاف کیجیے گا، اس وقت تو آپ کس اچھا ان خنجروں کی لمبائی کیا ہوگی؟ فریدی نے سگار کا کش لے کر کہا. میرے خیال سے وہ خنجر ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے مقتولہ کے سینے سے نکالا تھا. بہت خوب، فریدی اطمینان سے بولا. اچھا یہ تو بتاؤ کہ خنجر کا کتنا حصہ لکڑی کے تختے میں گھس جاتا ہوگا؟ میرے خیال میں 1/4. معمولی طاقت والے کے بس کا روگ نہیں، فریدی نے حمید کی پیٹ ٹھوکتے ہوئے کہا. اچھا میرے دوست، آج سرکس ضرور دیکھا جائے گا. آخر آپ کا مطلب کیا ہے؟ حمید بے چینی سے بولا. ابھی فی الحال تو کوئی خاص مطلب نہیں، بقول تمہارے ابھی تو میری سکیم کسی 6 پیسے والے ناول کے سراغ رساں ہی کی سکیم کی طرح معلوم ہو رہی ہے. آگے اللہ مالک ہے. آخر کچھ بتائیے تو، کیا یہ ممکن نہیں کہ سبیتا دیوی کے قتل میں اسی نیپالی کا ہاتھ ہو؟ یوں تو اس کے قتل میں میرا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، حمید ہنس کر بولا. تم نہیں سمجھتے، ایک لہیم شہیم عورت کی لاش کو پھڑکنے سے روک دینا کسی معمولی طاقت والے آدمی کا کام نہیں ہے. ایک ذبح کیے ہوئے مرغ کو سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے. پھر جس شخص نے ڈاکٹر شوکت کو دھمکی دی تھی وہ بھی نیپالی ہی تھا. ایسی صورت میں کیوں نہ ہم اس شبہ سے فائدہ اٹھائیں. میں یہ وسوخ کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ قتل میں سرکس والے نیپالی ہی کا ہاتھ ہے, پھر بھی دیکھ لینے میں کیا مزہ آتا ہے. اگر کوئی سراغ نہ مل سکا تو تفریح ہی ہو جائے گی. خیر میں سرکس دیکھنے سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تقریباً 2 درجن لڑکیاں کام کرتی ہیں, لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہاں کھیل کے دوران میں آپ بحث مباحثہ کر کے میرا مزہ کرکرا کر دیں. تم چلو تو صحیح, مجھے یہ بھی معلوم ہے, فریدی نے بجھا ہوا سگار سلکا کر کہا. شہر پہنچ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے ایوننگ نیوز میں نشاط نگر کے قتل کا حال پڑھا. اس پر انسپیکٹر فریدی کے دلائل کا ایک ایک لفظ تحریر تھا, اور یہ بھی لکھا تھا کہ انسپیکٹر فریدی نے نجی طور پر موقع واردات کا معائنہ کیا تھا لیکن انہوں نے نجی تفتیش کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ انسپیکٹر فریدی 6 ماہ کی رخصت پر ہیں, اس لیے خیال ہوتا ہے کہ شاید سرکاری طور پر بھی یہ کام ان کے سپرد نہ کیا جا سکے. میرے خیال سے جس شخص کو ہم لوگ ڈاکٹر کا پڑوسی سمجھ رہے تھے وہ ایوننگ نیوز کا نامہ نگار تھا, فریدی نے کہا. اب تک تو حالات ہمارے ہی موافق کے ہیں. اس خبر کا آج ہی شائع ہو جانا بڑا اچھا ہوا. اگر واقعی سرکس والا نیپالی ہی قاتل ہے تو ہم بآسانی اس پر خبر کا رد عمل دیکھ سکیں گے. حمید کچھ سوچتے ہوئے یوں ہی بے خیالی میں بولا. کیا کوئی نئی بات سوجھی؟ فریدی نے کہا. میں کہتا ہوں آخر درد سری مول لینے سے کیا فائدہ, کیوں نہ ہم لوگ اپنی چھٹیاں ہنسی خوشی گزاریں. اچھا بکواس بند, فریدی جھلا کر بولا. اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو, میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا. آپ تو خفا ہو گئے. میرا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ بھی اس چھٹی میں ایک آدھ عشق کر لیتے تو اچھا تھا, حمید نے منہ بنا کر کچھ اس انداز میں کہا کہ فریدی مسکراہے بغیر نہ رہ سکا. اچھا تو کھانا اس وقت میرے ہی ساتھ کھانا, فریدی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. بسرو چشم, حمید نے سنجیدگی سے کہا. بھلا میں اپنے آفیسر کا حکم کس طرح ٹال سکتا ہوں؟ وہ سرکس شروع ہونے سے 15 منٹ قبل ہی ریلوے گراؤنڈ پہنچ گئے اور باکس کے 2 ٹکٹ لے کر رنگ کے سب سے قریب والے صوفے پر جا بیٹھے. 2-4 کھیلوں کے بعد اصل کھیل شروع ہوا. ایک ناٹے قد کا مضبوط نیپالی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ رنگ میں داخل ہوا. غضب کی لونڈیا ہے, حمید نے دھیرے سے کہا. ہشت, فریدی نیپالی کو بغور دیکھ رہا تھا. خواتین و حضرات, رنگ لیڈر کی آواز گونجی, اب دنیا کا خوفناک ترین کھیل شروع ہونے والا ہے. یہ لڑکی اس لکڑی کے تختے سے لگ کر کھڑی ہو جائے گی اور یہ نیپالی اپنے خنجر سے لڑکی کے گرد اس کا خاکہ بنائے گا. نیپالی کی ذرا سی غلطی یا لڑکی کی خفیف سی جنبش اسے موت کی آغوش میں پہنچا سکتی ہے, لیکن دیکھیے کہ یہ لڑکی موت کا مقابلہ کس ہمت سے کرتی ہے. اور اس نیپالی کا ہاتھ کشا سبھا ہوا ہے, ملاحظہ فرمائیے.